السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا، امين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، ہمارے بھائی الطاف صاحب کے ماموں پرسوں انتقال فرما گئے. ان کے ماموں سے اور ان کی اہلیہ کی تایا تھے، بہت ہی قریبی رشتہ تھا. اسی حوالے سے انشاءاللہ آج اس قرآن اور احادیث سے رہنمائی ہم حاصل کریں گے. سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی بھی مصیبت مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ ہی کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ، تو جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. گویا اللہ پر ایمان، اس کی وجہ سے ایک خاص ہدایت کے قلبی انسان کو حاصل ہوتی ہے. وہ ہدایت کیا ہے وہی آج سمجھیں گے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ جو حادثات ہیں، عزیزوں کی وفات ہو یا کوئی اور صدمہ ہو، یہ اس دنیا کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کے لیے تین عالم بنائے ہیں. ایک عالم جنت ہے، وہاں پر راتیں ہی راتیں ہیں، کوئی دکھ نہیں، اللہ سب کو عطا فرمائے. ایک عالم جہنم ہے، جہاں پر دکھ ہی دکھ ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اور ایک عالم یہ دنیا کا ہے کہ جس میں کبھی اچھی خبریں ملتی ہیں، کبھی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، اور کبھی ناخوشگوار حالات کا سامنا ہوتا ہے، ناکامیاں آتی ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں کبھی خیر سے کبھی شر سے آزماتے رہتے ہیں. اور پھر دنیا میں یہ صدمے، یہ تکلیفیں، یہ غم مسلمانوں پر بھی آتے ہیں اور کافروں پر بھی آتے ہیں. لیکن مسلمان کیونکہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ان تکالیف کے حوالے سے اس کا طرز عمل بالکل مختلف ہوتا ہے کسی غیر مسلم سے. ایمان انسان کو امن دیتا ہے، ایمان کا لفظی معنی ہے امن دیتا. تو جو لوگ واقعتاً مومن ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، ان کو کیسے ہی واقعات اور حادثات ہوں، ایک امن، سکون، ایک چین، ایک اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. وہ کیفیت کیوں حاصل ہوتی ہے؟ اس کے حوالے سے قرآن و حدیث میں ہمیں کچھ رہنمائی ملتی ہے. سب سے پہلی چیز کہ جیسے کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو بندہ مومن کا فوراً ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے. اس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، لہذا سارا پیچ و تاب وہ ختم ہو جاتا ہے. عام آدمی اسباب کی طرف دیکھتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، انتقام کے جذبے، غصہ. لیکن مومن یہ سمجھتا ہے کہ بلا شبہ اسباب نظر آ رہے ہیں، لیکن اسباب کچھ نہیں کر سکتے تھے جب تک اللہ کا اذن نہ ہوتا. کسی ڈاکٹر کی غفلت سے کسی کا انتقال ہو گیا، غلط انجیکشن لگا دیا، مریض ہمارا ساتھی کو فوت ہو گیا. ایک عام آدمی پیچ و تاب کھاتا ہے کہ ڈاکٹر کو میں یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا. لیکن جو بندہ مومن ہے وہ یہ جانتا ہے کہ بلا شبہ ڈاکٹر کی غلطی ہے، اس کی غفلت ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا ہے، ایسے ہی ہونا تھا. اس کائنات میں کوئی چیز انہونی نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دم کیفیت میں فرق آ جائے گا. اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہے. ہاں جو مجرم ہیں اسلام کہتا ہے کہ ان کو سزا دو، ان کو قانون کی گرفت میں لاؤ، تاکہ دوسرے لوگ ان کے اس غفلت سے محفوظ ہو سکے. اگر آج مجرم کو سزا نہیں دی تو کل وہ مجرم اور جری ہوگا. لیکن ایک ہوتا ہے مجرم کو سزا دلوانے کا پورا پروسیس، اور ایک ہوتا ہے کوئی پیچ و تاب اور کوئی فرسٹریشن اور غصہ، اور اس پہ انسان زبان سے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا ہے. یہ ساری کیفیات بندہ مومن کی نہیں ہوتی. جو بھی حادثہ ہوا ہے کس کے اذن سے ہوا ہے؟ اللہ کے اذن سے ہوا. نمبر ایک. نمبر دو، ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، اور تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. لہذا اگر کوئی عزیز ہمارا آج فوت ہوا ہے تو اس نے آج ہی فوت ہونا تھا، پہلے سے لکھا ہوا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب بچہ 4 مہینے کا اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے، دنیا میں یہ کیا کچھ نعمتوں سے استفادہ کرے گا. نمبر دو، اس کی زندگی کتنی ہے. اور نمبر تین، شکی ہوگا یا سعید ہوگا. لہذا انسان جتنی مرضی غلط طریقے سے کمائی کر لے، اپنے رزق میں ایک لقمے کا اضافہ نہیں کر سکتا، اس کے مقدر کا لکھا ہوا ملے گا. نیت خراب کرے گا تو حرام سے کھا لے گا، ورنہ اس کو جائز طریقے سے وہ چیز ضرور ملے گی. اور نمبر دو، جتنا مرضی ہم اپنی حفاظی تدابیر کر لیں، موت کا وقت طے ہے، کتاب مؤجلہ لکھا ہوا ہے، موت اپنے وقت پر آئے گا. لہذا کوئی چیز جیسے میں نے عرض کیا کہ انہونی نہیں ہے، ہر چیز طے شدہ ہے. تو اس شخص نے آج مرنا تھا، اسی طرح مرنا تھا، اسی جگہ مرنا تھا. یہ تمام باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی کہ بولو کن تم تھی بروج مٹھی، چاہے تم کتنے مضبوط قلعے میں ہو، موت اپنی جگہ پر آ کر رہی، موت اپنے وقت پر آ کر رہی. تو اس تقدیر پر ایمان کی وجہ سے سارا پیچ و تاب اور ساری کی ساری بے چینی وہ سب کے سب ظاہر ہو جاتی ہے. نمبر تین، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ہم سے بڑھ کے خیر خواہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اور بلکہ سنتیں اور فجر کی نماز، فجر کی سنتیں اور ان کی نماز کے درمیان یہ پڑھا کرتے تھے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خیر ہے. ہمارے علم میں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، اسا ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، ممکن ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے شر سمجھتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہو. وعسا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے شر سمجھتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے جو ہے وہ کوئی ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے تم نہیں جانتے. ہم بیمار ہو کر پریشان ہو جاتے ہیں، بیماری آ گیا، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، بغیر کسی محنت کے درجے بلند ہو گئے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کسی بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ نیکیاں کر کے اپنے درجات کو بلند کرے، وہ نہیں کرتا، اللہ اسے بیمار کر دیتا ہے، وہ صبر کرتا ہے اس کا درجے بلند ہو جاتے ہیں، کانٹا تک نہیں چبھتا، لیکن اگر بندہ اس پر صبر کرے کہ اللہ کی طرف سے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، جب اسے کوئی خیر ملتی ہے شکر کرتا ہے درجہ بلند ہوتا ہے، تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ نوٹ کریں گے کہ اکثر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے صبر کرنے والے شکر کرنے والے، تو دو ہی کیفیات ہیں، یا تو کبھی صبر کرنا پڑے گا یا شکر کرنا پڑے گا، لیکن صبر میں بھی درجوں کی بلندی ہے اور شکر میں بھی درجوں کی بلندی ہے۔ اللہ نے سورہ کہف میں ایک واقعے کے ذریعے سے تو بالکل پردہ اٹھا کے دکھا دیا کہ چیزوں کا ظاہر بظاہر شر ہوتا ہے، حقیقت میں ان کے پیچھے خیر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا سورہ کہف میں 9 اور 10 رکوع میں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کا تختہ اکھاڑ کر پھینک دیا، کشتی میں رکھنا پڑ گیا، اور اگر خدا نہ خواستہ پانی کی سطح بڑھ جاتی تو اس رکھنے سے پانی کشتی میں آ جاتا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لے تورے کا آلہ، تم یہ حرکت اس لیے کی ہے تاکہ تم کشتی والوں کو پانی میں ڈبو دو۔ لیکن بعد میں حضرت خضر نے بتایا کہ ایک بادشاہ تھا جو 6 سالم کشتیوں پر قبضہ کر رہا تھا، اپنی کسی مہم کے لیے اس کو کشتیوں کی ضرورت تھی، یہ کشتی بیچارے غریبوں کی تھی جو دن بھر محنت کر کے اپنی روزی کماتے تھے، اگر کشتی صحیح و سالم ہوتی تو بادشاہ اس کو غصب کر لیتا، بیچارے اپنے روزی کے ذریعے سے محروم ہو جاتے، تو بظاہر تو شر ہے، کشتی والوں کو تو غصہ آئے گا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کیا کیا، ایک تختہ چلا گیا لیکن پوری کشتی بچ گئی۔ پھر آگے بڑھے تو ایک بچے کو پکڑ کر انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا، لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بہت ہی منکر بہت ہی برا کام کیا، ایک نفس ذکیہ ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں مار دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بعد میں بتایا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر والدین کے لیے اپنی گستاخیوں کے ذریعے سے مصیبت بنا دیا، اپنا بھی نام اعمال خراب کرتا، والدین کے لیے بھی مصیبت بنتا۔ اللہ تعالیٰ والدین کو اس بچے کی وفات پر صبر کرنے پر اجر دے گا، اور اللہ انہیں نعم البدر کے طور پر اور بہتر بیٹا دے دے گا۔ بچے کے حق میں بھی خیر ہے جو قتل کر دیا گیا، والدین کے حق میں بھی خیر ہے، ورنہ ہم ہوتے تو ہم تو افسوس کرتے، حسرت ان گنچوں پر جو بن کھلے مر جا گئے۔ بعضوں کا شعر بھی اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ ہاں اے فلک کے پیر جوان تھا بھی آ رہے، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، وہ اللہ نے بڑا غلط کام کیا اور اللہ کے فیصلے پر عدم ہے تمہارے، کچھ اور عرصے جی لیتا تو کیا بگڑتا تیرا ماں دمتا، یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں، جو اللہ نے کیا ہے اسی میں خیر ہے۔ ہمارا اللہ ہماری مصیبتوں کا ہم سے بڑھ کے جاننے والا ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے فارسی میں کہ کار ساز ماں بفکر کارے ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، شریعت بھی خوب ہے مطلب بھی خوب ہے، ہمارا کار ساز ہمارے کام کی فکر میں لگا ہوا ہے، ہم جب خود اپنے کام کی فکر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو تکلیف ہی دیتے ہیں، ہمارا علم محدود وسائل محدود، کیسے ہوگا کب ہوگا کیا ہوگا، معاملے کو انسان اللہ کے حوالے کرتا ہے، اے اللہ یہ میری خواہش ہے یہ میری ضرورت ہے اب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جو بھی میرے لیے بھلائی کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اور بعض اوقات آپ محسوس کریں گے کہ انسان اگر رکت کے ساتھ کوئی بھی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی وہاں سے اس کی دعا کو پورا کرتا ہے جہاں سے گمان تک نہیں ہوتا۔ لہذا آدمی کیوں ہم بھائی اپنے اسٹریس لے اور پریشان ہو، ٹھیک ہے اللہ کے حوالے ہے، امری ہے اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو تین باتیں میں نے اب تک کی ہیں، نمبر ایک جو بھی حادثہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، نمبر دو ہر حادثہ تقدیر الہی میں پہلے سے طے ہے، ایسے ہی ہونا تھا، اس بچے نے اسی وقت اللہ کے پاس جانا تھا، لہذا کیا پیچ و تاب اور کیا مسیح اور کیا نوبہ، اور نمبر تین اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ضرور کوئی نہ کوئی خیر ہے،
ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہم خود کڑوی دوا بچے کو پلاتے ہیں، بظاہر شر لگتا ہے لیکن جانتے ہیں کس کے پیچھے خیال ہے، خود اپنے ہاتھ سے بچے کو انجیکشن لگواتے ہیں، جانتے ہیں کہ بچوں کو تکلیف ہوگی، بچہ روئے گا، تڑپے گا، چیخے گا، لیکن جانتے ہیں کہ اس چھوٹی سی تکلیف میں بچے کے لیے شفا ہے، خیر ہے. نمبر چار، اس دنیا میں جو بھی ہم پر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے امتحان اور آزمائش کے لیے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں کبھی خیر سے اور کبھی شر سے، کیونکہ آزمائش کے ذریعے. لہذا جیسے ہی کوئی نعمت ملے تب بھی انسان سوچے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرا امتحان ہے، کتراتا ہوں، اکڑتا ہوں، اور یا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہوں، میں نے یوں کیا، میں اس کے پاس گیا، میں اس سے ملا، میں نے یہ بات کہی، میرا مسئلہ ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، تو میں کون ہوں، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اسی طریقے پر اگر کوئی تکلیف آئی تو وجہ ایسی ہے کہ وابیدہ کرنے کے میں اللہ کی طرف سے، لہذا اس پر صبر کرنا. امتحان میں مجھے کامیاب ہونا ہے، ناکام نہیں ہونا، نعمت ملنے پر شکر اور تکلیف آنے کے اوپر صبر. شور کرنے سے، وابیدہ کرنے سے مرنے والے واپس نہیں آ جاتے، لیکن انسان امتحان میں ناکام ہو جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، دیکھا کہ خاتون اپنے کسی عزیز کی میت کے اوپر نوحہ پڑھ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بی بی صبر کرو. تو اس خاتون نے کہا کہ اگر ایسا حادثہ آپ کے ساتھ ہوا ہوتا پھر میں دیکھتی آپ کیسے صبر کرتے. لوگوں نے بتایا کہ بی بی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کیا گستاخی کی؟ اب وہ دوڑی دوڑی آپ کے پیچھے آئی اور آپ کے گھر کے پاس آ کر آپ سے معذرت کی، آپ سے معافی مانگی. تو آپ نے جواب دیا کہ بی بی صبر وہی ہوتا ہے جو فوری ہو، بعد میں صبر تو کرنے کا تھا، اور کیا کرنا، ہم اور کر کیا سکتے. تو اجر اس کے لیے ہے امتحان میں کامیاب وہ ہے جو فوری صبر کرے، اور ورنہ بعد میں کیا کر لیں گے، صبر کریں گے اور اس کے سوالوں کو چارہ نہیں. تو یہ ہے کہ امتحان میں ہم نے ناکام نہیں ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جانچ رہا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ موت و حیات کا سلسلہ بنایا اسی لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. پانچویں بات، اگر آخرت ہمارے سامنے تو پھر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جو امتحان اللہ لیتا ہے کبھی دے کر اور کبھی چھین کر، ان میں سے وہ امتحان زیادہ آسان ہے کہ جس میں اللہ کو چھین لیتا ہے، آخرت کے اعتبار سے وہ امتحان مشکل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کچھ دیتا ہے. ایک آدمی کے پاس مال ہے ہی نہیں، پریشان رہا زندگی بھر، مشکل سے اپنے ضروریات پوری کرتا رہا، قیامت دن جائے گا تو بڑا ہلکا پھلکا ہوگا. اللہ نے دو سوال پوچھنے ہیں قیامت کے دن مال کے حوالے سے، پانچ سوال ہوں گے، زندگی کہاں گزاری، جوانی کس کاموں میں لگائی، مال کن ذرائع سے کماتے رہے اور مال کن مداد میں خرچ کرتے رہے، جو علم حاصل کیا اس نے کتنا عمل کیا. تو اب جس شخص کا کوئی پاس مال ہے ہی نہیں تو وہ اس سے کیا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، تو دو سوال تو اس کیسے نکل جائیں گے اس کے لیے سہولت. ہاں جس کے پاس مال ہے اس کو پورا جواب دینا ہوگا کہ جائز ذرائع سے کمایا کہ حلال حرام طریقے سے کمایا. اور جب پیسہ ہوتا ہے تو پھر آدمی اس میں ناجائز کاموں میں بھی خرچ کرتا ہے، رسومات میں اور تفریحات میں اور فیشنوں میں اور بیوٹی پارلروں میں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس کس جگہ ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں نام و نمود کے لیے. لہذا قیامت کے دن وہ امتحان آسان ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ چھین کے آتا ہے. ایک شخص کو اللہ نے اولاد دی، اولاد نے دنیا میں بھرپور زندگی بسر کی، اس کے لیے حساب کتاب قیامت کے دن مشکل ہے. اللہ پوچھے گا بیٹوں کی تعلیم و تربیت کی تھی کہ نہیں کی تھی، بیٹوں کو کیا بنایا تھا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. ایک دوسرا شخص ہے جس کی اولاد ہی نہیں، بڑی اس نے دعائیں بھی کی، علاج بھی کرایا، سب کچھ ہوا، اللہ نے اولاد نہیں دی، تو قیامت کے دن بڑا معاملہ اس کا آسان ہوگا، نہ اولاد ہے نہ حساب کتاب. ہمارے محلے میں چچا عبدالرزاق صاحب ہیں، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی لے لیا، قیامت کے دن معاملہ آسان ہوگا حساب کتاب میں. لیکن یہ ہے کہ جس کے کافی سارے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا کہ اس نے اپنی اولاد کی بیوی تربیت کی ٹھیک نہیں کی. ایک آدمی بچپن میں فوت ہو گیا, ہم تو یہاں بڑا حسرت کرتے رہے جی بچہ مر گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, قیامت کے دن بچہ بڑا خوش ہوگا اس لیے کہ معصومی میں ہی چلا گیا. جس کی لمبی زندگی ہے جتنی لمبی زندگی اتنا زیادہ اس کے لیے وہاں پر حساب کتاب ہے. زندگی کہاں گزاری, میں نے تمہیں 60 برس دیے 70 برس دیے کیا کرتے رہے. تو یہ چیزیں اگر سامنے ہوں تو پھر آدمی زیادہ پریشان نہیں ہوتا حادثات کا. ہاں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آدمی اللہ تعالی سے دعا کرے کہ اللہ مجھے میرا امتحان لے چھین کے یہ امتحان آخرت میں آسان ہو, ایسی دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ کیا پتا کہ جب ایسی تکلیف ہے ہم صبر نہ کر سکتے ہمارا اجر ضائع ہو جائے. تو ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے بچا. ایک شخص نے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے صابرین میں شامل کر دے, مجھے صابرین میں شامل کر دے. آپ نے اس کو منع کیا کہ تم اللہ سے آزمائش مانگ رہے ہو, تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے شاکرین میں شامل کر دے, شکر کرنے والوں میں شامل کر دے. لیکن اگر تکلیف آئی جائے صدمہ آئی جائے تو پھر آدمی سوچے کہ یہ امتحان آسان ہے بنسبت اس امتحان سے جو اللہ دے کے آزمانا ہے. امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلق قرآن کے مسئلے پر کوڑے پڑے اور اتنے کوڑے مارے گئے کہ اگر کسی ہاتھی کو پڑتے ہوئے بھی دلا اٹھتا, لیکن یہ ہے کہ اللہ کے بندے نے برداشت کیا. اس کے بعد جب مامون رشید کی حکومت ختم ہوئی دوسرا خلیفہ آیا تو اس نے پھر نہ صرف آپ کو رہا کیا بلکہ معافی بھی مانگی اور آپ کی تلافی کے لیے گھر پر باقاعدہ تشت بھر کے ہیرے جوہرات کے بھیجے. جب وہ آپ کے گھر پر آئے ہیں اور آپ نے کپڑا اٹھا کے دیکھا ہے تو آپ نے رونا شروع کر دیا. اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ کو کوڑے پڑتے ہیں تو آپ نہیں روئے اور یہ ہیرے گھر پر آئے ہیں تو اس پہ رو رہے. انہوں نے کہا وہ آزمائش آسان تھا, یہ آزمائش بہت باری ہے بہت مشکل. واپس کر دیں کہ ان کا حساب کتاب دینا قیامت کے دن مشکل ہوگا. میں کیوں لوں, یہ بیت المال کا حصہ کوئی ہمارا نہیں ہے, یہ تو سب پوری عوام الناس کا ہے. بادشاہ کون ہوتا ہے جو اس طرح سے اس میں سے نکال نکال کر جو ہے وہ دوسروں تک دوسروں میں تقسیم کرتا ہے. واپس کر دیں. اب اس کے بعد چھٹی بات, وہ 7 باتیں میں نے آپ سے کر دی ہیں. چھٹی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے آخرت پر, کتنی بڑی نعمت ہے. لہذا دنیا کی ہر مصیبت یہ عارضی ہے, اصل تو زندگی آخرت کی, چند دن کی تکلیف ہے. لہذا کیا اس کے اوپر انسان پیچ و تاب کھائے اور کیا اس کے اوپر انسان ڈپریشن کا شکار ہو اور بالکل سوچ سوچ کر اپنے اس غم کو تازہ کر کر کے اپنے آپ کو بالکل ہی بیکار کر لے معطل کر لے. بعض لوگ غم کے اثرات کی وجہ سے بالکل بیٹھ جاتے ہیں, کم ہمت ٹوٹ جاتی ہے, کوئی کام کاج اس سے بالکل عاری ہو جاتا ہے, ہر وقت بس غم کو جو ہے وہ گلے کا ہار بنائے ہوئے. بھائی یہ ساری کی ساری چیز دنیا میں عارضی ہے, یہاں کے دکھ بھی عارضی ہیں اور یہاں کی کامیابیاں بھی عارضی ہیں. تم کس بات کے اوپر اتنے سیریس ہو رہے ہو, نہ یہاں کی کامیابیوں پر اتراؤ اور نہ یہاں کی ناکامی پر پیچ و تاب کھاؤ اور پریشان ہو. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو قیامت کے دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہاں کی کامیابی نہیں آج کی کامیابی ہے. یوم التغابن, یہ سورہ تغابن میں سنا رہا ہوں آپ کو, یوم التغابن قیامت کا دن ہے, ہار جیت کا اصل دن وہ ہے. یہاں پر نہ کوئی ہارا نہ یہاں پر کوئی جیتا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص اتنا قوم کا سرمایہ ہڑپ کر گیا اسے سزا ملی نہیں مر گیا. بعض اوقات ہم گفتگو کرتے ہیں, میران بینک کا اسکینڈل ہے, بہت سے لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ اتنے اتنے کروڑ کھا گئے اور مر بھی گئے, اب عدالت کیا کرے گی, کیا انہیں سزا دے گی, مر گئے. لیکن یہ نہ سمجھے کہ حساب کتاب نہیں ہوگا, اصل حساب کتاب تو آخرت میں ہونا. جس کو دنیا میں سزا مل گئی شاید پھر بھی وہ وہاں بچ جائے, لیکن جو یہاں پر بغیر سزا بھگت کے چلا گیا وہاں اس کی مصیبت ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے پوچھا مخلص کون ہے, آجی ہم سمجھتے ہیں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا مفلس وہ ہے جس نے بڑی نیکیاں کی ہوں گی لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کا دل دکھایا ہوگا. قیامت کے دن سب کے سب لوگ آ جائیں گے, اس نے ہمارا مال کھایا, اس نے ہمارا دل دکھایا, ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی, یہ ظلم کیا. اس کی نیکیاں نکال نکال کے ہم کو دی جائیں گے اور پھر بھی دعوے دار ختم نہیں ہوں گے جس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے. اب جو باقی دعوے دار بچیں گے ان کے گناہ لے کر اسے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. یہ ہے مفلس. اصل فیصلے قیامت میں ہونے, یہاں پر نہیں ہونے. اور پھر اگر آج میرا عزیز فوت ہوا ہے تو میں نے کون سا ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے, مجھے بھی اس کے پاس جانا ہے. لہذا کیا انسان خام خی غم کو گلے کا ہار بنائے. اور ساتھ میں اور آخری بات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, آپ ہمارے لیے رحمت ثابت ہوں گے جبکہ ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے. ایک صرف تقریروں میں کہہ دینا اور عقیدے کا اظہار کر دینا, ایک آپ کی تعلیمات پر عمل کریں, رحمت محسوس ہوگی. شادی بیاہ کے حوالے سے سنت پر عمل کریں, آپ کو شادی بیاہ کا معاملہ بڑا آسان محسوس ہوگا. سنت سے ہٹیں گے تو بہت بڑا بوجھ ہے اور مہینوں پہلے سے پلاننگ شروع ہو جاتی ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اتنے پیسے جمع کرنے ہیں, یہ ہے وہ ہے. اور اگر سنت پر عمل ہو تو یہ معاملہ بمشکل 2-3 گھنٹے کا ہے. مولانا خان بھی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی شادیاں کروائی. جمعے میں ایک شخص پاس بیٹھا کہ جی بچی جوان ہو گئی ہے, کوئی مناسب رشتہ ہو تو آپ کوئی انتظام کر دیں. بیٹھو ٹھہرو, بلایا ادھر آؤ, تم نے اپنے بیٹے کا مجھ سے کہا تھا کہیں ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا, چلو بیٹھو. آپ اس میں بات چیت کرائی, جمعے کی نماز میں رشتہ طے کر دیا. اثر کے بعد نکاح پڑھا دیا, اثر کے بعد نکاح پڑھا دیا, مغرب کے بعد رخصتی کر دی. اللہ اللہ خیر, کئی نکاح ایسے کیے. نکاح اتنا آسان ہے لیکن ہم نے اس کو خام کہیں صرف برادری کے رسم و رواج اس کی وجہ سے بوجھ بنایا ہوا. اسی طرح سے غمی کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑا رحمت والا اسوہ دیا. آپ کے شہزادے سیدنا ابراہیم, جب ان کا وصال ہوا, آپ کو اطلاع دی گئی کہ ابراہیم پر آخری وقت ہے, بالکل آپ گئے, بچے کو اٹھا لیا, گود میں لیا, بچے کی سانس اکڑ رہی تھی, محسوس ہو رہا تھا کہ بچہ دنیا سے جا رہا ہے. اس بچے کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, اشرہ مبشرہ میں ہیں, بڑی قربت ہے, تو انہوں نے ہمت کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, دل ہمارا غمگین ہے, زبان سے وہی کہیں گے جسے اللہ راضی ہوتا ہے. یعنی کو آنسو بہانا منع نہیں ہے, دل پہ کوئی اثر غم کا ہونا فطری ہے, انسان ہے, کوئی دل ہے پتھر تو نہیں ہے, لیکن زبان سے آدمی کوئی اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرے, کوئی اللہ سے سوء ظن نہ ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ساری باتیں انسان کے سامنے ہوں تو پھر انسان بڑے سے بڑے غم کو جھیل جاتا ہے. اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ انہیں کو خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. مستقبل کے حوالے سے کوئی اندیشہ نہیں, نہیں کل جو کچھ ہوگا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. ماضی میں جو کچھ ہوا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. تو لہذا ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں, رضا حق پہ راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا. مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ تحریک خلافت کے دوران جب پہلی بار جیل میں گئے تو ان کی ایک بیٹی ٹی بی کے مرض کی وجہ سے ان کے پیچھے فوت ہو گئی. دوبارہ گئے تو اطلاع آئی کہ آمنہ دوسری بیٹی بھی ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو گئی. تو جیل سے ایک غزل لکھ کے بھیجی ہے بیٹی کو کہ میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں, تجھ سے میں دور سے ہی وہ تو مگر دور نہیں, امتحان سخت صحیح پر دل مومن ہی وہ کیا, جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں, تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو اگر نہیں منظور تو ہم کو بھی منظور نہیں. یعنی ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں, اگر اللہ تعالیٰ کا کی رضا اسی میں ہے, اس کی اس کا اذن اسی میں ہے کہ وہ تجھے بھی اٹھا لے, ہم اللہ کے ہم فیصلے پر راضی. یہ ہے ایمان. اسی وجہ سے احادیث میں بڑی سخت مذمت ہے ان عورتوں کی کہ جو لوہے پڑتی ہیں مرثیے پڑتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت مرثیے پڑتی ہے لوہے کرتی ہے, روز قیامت اسے جہنم میں گندق کا لباس پہنایا جائے گا, ایسا لباس کہ جس کی وجہ سے آگ کی شدت اور تیز ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں اپنے بال پوچھتے ہیں وہ ہم میں سے ہیں. بڑی شدید مذمت ہے. دو آوازیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں, ایک گانے کی اور ایک موہے کی. ایک یہ ہے کہ آدمی غمگین ہو, آنکھوں سے آنسو بہ جائیں, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن یہ کہنا ہے کہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا, اے اللہ کہ یہ مصیبت ہمارے گھر پہ آنی تھی, اے اللہ یہ کیا ہو گیا, ایسے کیوں ہو گیا, ابھی تو اس نے خوشی کوئی نہیں دیکھی تھی, ابھی تو فلاں کام ہونے والا تھا. بعض عورتیں آ کر اس طرح سے غم کو بیان کرتی ہیں کہ سب رو پڑتے ہیں, بہت ظلم کرتی ہیں, شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ حکم یہ ہے کہ جب تم اگر جاؤ بھی کسی ایسے شخص کے پاس جس کا عزیز فوت ہو گیا ہے تو ایسی کوئی بات مت کرو کہ جس سے اس کا غم اور بڑھ جائے, بلکہ یہ ہے کہ میت کے بارے میں اسے اچھی امیدیں دلاؤ, میت کی نیکیوں کا ذکر کرو. اگر میت میں برائیاں تھی بھی تو آپ ذکر مت کرو, بلکہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا تنہائی میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. لیکن یہ ہے کہ کلنگی کیریا میں کچھ عرصے پہلے ایک بچے نے اثر کی نماز کے بعد خودکشی کر لی, نماز پڑھی گھر گیا, پنکھے سے لٹکا اور فوت ہو گیا. اپہرن حرام موت ہے, خودکشی کرنے والے کے لیے بڑی شدید وعیدے ہیں, لیکن اب برا حال تھا والدین کا. اقبال صدیقی صاحب نے مجھ سے کہا کہ نمی دن چلیے کل وہاں جا کے بیان کر دی تھی, تو میں نے جا کر وہاں پر بھی ان کو امید دلائی. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ یہ وعدہ کیا ہے, فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا, جس کو چاہے گا معاف کر دے. تو ٹھیک ہے, ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم اپنی جان کے مالک خود نہیں ہیں کہ اس کو ختم کر دیں. خودکشی حرام موت ہے, نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس نے کر لی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی خاص ضابطہ بنا کر پابند تو نہیں ہو گیا, جب اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید میں فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا, جس کو چاہے گا عذاب دے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے نے جذباتی فیصلہ کیا ہے, نہ جانے کیا مسئلہ تھا جس کو برداشت نہیں کر سکا, اللہ تعالیٰ بچے کو معاف کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے. تو جا کر میت والوں کو ایسی باتیں کہنی چاہیے کہ جس سے ان کا غم وہ ٹھنڈا ہو, وجہ اس کی ایسی باتیں کہی جائیں کہ جس کی وجہ سے اور زیادہ ان کا, ارے مجھ سے ملتے تھے اور بڑی حسرت سے کہا کرتے تھے, ارے حسرتیں لے کر ہی جن میں چلے گئے, ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امتحانوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے, اور اگر امتحان آزمائش آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے اس آیت میں اللہ کی طرف سے رہنمائی کہ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تسلیم و رضا کی ہدایت دے دیتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.